اسلام نے حملہ کیا تھا یروشلم پر 587 قبل مسیح میں اور بالکل برباد کر دیا تھا, اور 600,000 یہودیوں کو تو قتل کیا اور 600,000 کو وہ بنا کر قیدی لے گیا بیبیلونیا. تو یہ جو اجڑا ہوا نقشہ دیکھا حضرت عزیر نے تو وہ کہہ بیٹھے کہیں زبان سے نکل گیا, اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, کیسے آباد ہوگی اب یہ بستی, یہ شہر تو ایسا کھنڈر ہوا ہے کہ کیسے آباد ہوگا. تو اللہ نے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا, اپنی قدرت کا ایک نقشہ انہیں دکھایا. وہ کیا ہے؟ اور کلبی مر اعلیٰ قریت, یا اس شخص کا معاملہ یاد کرو, اس کا تھا معاملہ کہ جس کا گزر ہوا ایک ایسی بستی پر, وہی اخابیت اعلیٰ عروسہا, جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یہ یعنی گویا کہ کسی بستی کے اجڑنے کا کے لیے ایک محاورہ ہے, جب تمام عمارتیں مسمار ہو جاتی ہیں, چھتیں نیچے آتی ہیں, دیواریں اوپر اڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ بستی گویا کہ الٹی ہوئی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, وہ حضرت عزیر ہے, یہاں نام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مفسرین کے نزدیک یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ. انہوں نے کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو, یعنی کچھ تعجب کا اظہار کیا, لیکن یہ کہ جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے کہ اسے بھی تعجب ہو اللہ کی قدرت پر, تو یہ بات ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ان کے سامنے اپنی قدرت کا ایک نقشہ جو ہے وہ اللہ نے طے کیا کہ ان کو دکھایا جائے. فاماتہ اللہ مئۃ عام, تو اللہ نے ان پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے. ثم بعثہ, پھر انہیں اٹھایا. قال کم لبثتم, پوچھا کتنے عرصے رہے ہو یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم, حضرت عزیر نے فرمایا کہ ایک دن رہا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا. جیسے آدمی سوتا ہے سو کر اٹھتا ہے تو یہی ہوگا, چاہے 50,000 برس جو ہے کوئی شخص رہا ہو قبر, کچھ ان کے پاس زیادہ رہا ہوگا کہ دیکھو وہ تو رکھی ہوئی اسی طرح کرو تازہ, لیکن ذرا اپنے سواری کے گدھے کو بھی دیکھو. ونظر الی حمارک, ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کو جس کی ہڈیوں کا فنجر اب تمہارے سامنے ہے. ولی نجعلک آیۃ للناس, اور یہ ہم نے اس لیے چاہا کہ تمہارے لیے لوگوں کے لیے ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں. ونظر الی العظام, ذرا آپ اس پنجرے کو دیکھو ہڈیوں کے, ہڈیوں کو کیف ننشزھا, کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں اور جوڑتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, پھر کیسے ان کو ہم وہ لباس پہنا دیتے ہیں گوشت کا, کیسے ان پر گوشت مر دیتے ہیں. یہ سارا عمل ان کے سامنے ہو رہا ہے. فلما تبین لہ, جب یہ چیز ان پر روشن ہو گئی, واضح ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا اس بات پر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب یہی 100 برس ہے جس کے دوران نبوکدنضر کے بیبیلونیا میں انقلاب آ گیا, اس لیے کہ سائرس جو شہنشاہ تھا ایران کا, اس نے حملہ کیا آپ کلدانیہ پر, اور یہ کہ وہاں اس کو فتح کرنے کے بعد ان کو اجازت دے دی اسرائیلیوں کو کہ تم جاؤ, اب تک کیپٹیوٹی میں تھے, اب اس نے اجازت دی کہ واپس جا کر شام میں اپنے شہر کو آباد کر لو. تو ادھر سے یہ قافلے آنے شروع ہوئے, ادھر حضرت عزیر علیہ السلام جو اسی عرصے میں اس پورے تجربے میں سے گزرے, حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کے اندر تجدید و اصلاح کا بیڑا اٹھایا, ایمان کی اثر و دعوت. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں پھر ایک بہت عہد ذرنی آیا ہے, بہت عمدہ دور ان کے ہاں دوبارہ آیا ہے. بہرحال اس کا ذکر یہاں نہیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اور ایک واقعہ ابراہیم کا بھی ہے, یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتا, پروردگار ذرا مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. قال اولم تؤمن, اللہ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے, کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ میں زندوں مردوں کو جلا سکتا ہوں. قال بلا, حضرت ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں, ایمان تو مجھے ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں ذرا اپنے دل کا اطمینان مزید چاہتا ہوں, دل ٹھک جائے میرا تو مجھے مشاہدہ کرا. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ نے فرمایا تو ذرا 4 پرندے لے لو, فصرہن الیک, انہیں اپنے سے مانوس کر لو تاکہ تم انہیں پہچانو وہ تمہیں پہچانے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ان کو ہلاک کرو, ذبح کرو, ان کے ٹکڑے کرو, اور ان کے گوشت کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھاؤ. ثم ادعوہن, پھر ذرا ان کو بلاؤ, پکارو, جیسے مانوس جانور ہوتا ہے تو وہ کسی اپنے مالک کی سیٹی پر یا آواز پر دوڑا ہوا آتا ہے. تو جنہیں اپنے ہاتھ سے تم نے قیمہ کیا تھا, جن کو تم پوری طرح پہچانتے تھے, جن کے گوشت کو تم کہیں کہیں مختلف پہاڑیوں پر چھوڑ کر آئے تھے,
ثم دعوهن پھر ان کو پکارو یاتین کسایا وہ آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے وعلم ان اللہ عزیز الحکیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا بارک اللہ
چکے ہیں آج 36ویں رکوع سے آغاز ہوگا بعض حضرات اس کو سمجھتے نہیں ہیں جہاں 35 لکھا ہوگا وہاں 35 ختم ہو جاتے ہیں وہاں 35 ماہ شروع نہیں ہوتا جہاں 35 لکھا ہے وہاں سے 36 ماہ شروع ہو جاتا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم سورہ بقرہ کے اس نصف ثانی کے بارے میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم بٹی ہوئی دو مضمون ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق لیکن ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک جہاد بالمال ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور ایک جہاد بالنفس ہے جس کی آخری صورت ہے قتال فی سبیل اللہ یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائیں تو دو لڑیاں ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ اور دو لڑیاں ہیں شریعت کے دو اجزاء ایک عبادات حقوق اللہ اور ایک معاملات یا حقوق العباد عبادات میں سے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک اہم ترین عبادت یعنی نماز کا تعلق ہے اس کی فرضیت مکی دور میں ہو چکی ہے پنج وقتہ نماز کا نظام معراج کے بعد مکے ہی میں شروع ہو چکا تھا لہذا ہمیں سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں تاکیدی آیات تو ملی ہے چنانچہ آغاز میں فرمایا وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کل جو ہم نے حصہ پڑھا اس میں یہ بھی آیا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتين ہاں اگر خوف کی کیفیت ہے تو سواری پر سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور چلتے چلتے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اگر دشمن تعاقب میں ہے اور کوئی ضرورت ایسی ہے کہ رکنا ممکن نہیں ہے تو نماز کے بارے میں اس سے زیادہ احکام آپ کو یہاں نہیں ملیں گے اس لیے کہ پنج وقتہ نماز کا نظام مکی دور میں ہو چکا ہے البتہ روزے کی فرضیت یہاں ہوئی تو پورا رکوع آپ کو ملا 23واں روزے کی حکمت احکام اس پر مشتمل پھر حج کے بارے میں مفصل دو رکوعوں میں مناسک حج کا ذکر آ چکا ہے زکات کی بھی تاکید تو آپ کو قرآن میں ملے گی لیکن یہ ہے کہ زکات کے بارے میں تفصیلی احکام قرآن مجید میں نہیں ہے وہ کل کے کل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے یعنی زکات کس پر واجب ہے صاحب نصاب کون ہے کن کن چیزوں میں زکات کی طرح کیا ہے یہ ساری چیزیں سنت سے معقول ہیں باقی جہاں تک دوسرے احکام کا تعلق ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں وصیت کا حکم آیا اور مختلف شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں پھر آئینی قوانین بڑی تفصیل سے آئے ایک حکم جو ہے بہت اہم ہے وہ آئے گا آگے چل کر اور وہ ہے سود کی آخری حرمت وہ ان پانچ رکوعوں میں جو باقی ہیں البتہ کل آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ میں اب تک جو ہم نے حصہ پڑھا ہے اس میں قتال کا پلڑا بھاری ہے جنگ کے بارے میں متعدد مواقع پر آیات آئی بڑی تاکید آئی بڑا جھنجھوڑا بھی گیا کہ کیوں ڈر رہے ہو اور کیا تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا اسی طریقے پر پھر دو رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں گویا کہ
آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. یہ اصل میں غزوہ بدر کا ایک پیشگی نقشہ ہے کہ جو تاریخی ثابت تاریخی واقعے کے حوالے سے سامنے لے آیا گیا. اب جو یہ پانچ رکوع ہیں ان کی ترتیب سمجھ لیجئے کہ پہلے دو رکوع خالص انفاق پر ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا اہم ترین مفصل ترین جامع ترین مقام ہے, جس کے لیے میں عام طور پر اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ذروت السلام ہے قرآن مجید کا انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر. اس کے بعد ایک رکوع میں سود کی حرمت اور اس کے ضمن میں بڑے تہذیبی انداز میں, بڑے دھمکی کے انداز میں اور بڑے چیلنج کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کی تاکید فرمائی. پھر ایک رکوع میں معاملات جو ہیں انسان کے لین دین مالی معاملات, ان میں جو نازک ترین حصہ ہوتا ہے وہ ہے کہ جو ادھار پر معاملہ ہو. نقد کا معاملہ سادہ ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, اس میں جھگڑا جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور پیچیدگیوں کا کم امکان ہے. لیکن جہاں قرض کا معاملہ آ جائے اسی سے متعلق سود بھی ہو جاتا ہے. اس قرض کے معاملے میں بڑی تاکیدی آیت آئی ہے, وہ پانچویں عظیم ترین آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی, بڑی طویل ترین آیت ہے کہ جس میں جو قرض کا لین دین ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکام آئے. پھر آخری رکوع ہے تین آیات پر مشتمل, اس کی جو خصوصی عظمت ہے میں اسی وقت بیان کروں گا جب کہ وہاں ہم پہنچیں گے. تو آج ہم انشاءاللہ تراوی کی پہلی چار رکعتوں میں یہ سورہ بقرہ کے آخری پانچوں رکوع پڑھیں گے. پہلے دو رکوع کیونکہ ایک ہی مضمون سے متعلق ہے وہ ایک ہی وقت رکعت میں پڑھ لیں گے, اور پھر ایک ایک رکعت میں وہ ایک ایک رکوع. اب آپ توجہ کیجئے قرآن مجید پر, اپنی نگاہ جمائیے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. کا مثل حبت, اس دانے کی سی ہے, امبتت سبع سنابل, جس سے اگتے ہیں سات گوشے. گندم کا ایک دانہ زمین میں جب آپ بوتے ہیں تو جب اگے گا پودا اس کا آئے گا تو اس میں سات گوشے ہوں گے. فی کل سنبلۃن مئۃ حبہ, اور ہر ایک گوشے میں سو سو دانے ہیں. تو گندم کے ایک دانے سے سات چھ دانے آپ کو ملے گے نہیں. یہ تمثیل اس لیے دی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر ایک پیسہ خرچ کرو گے تو سات سو گنا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عطا فرمائے گا. انفاق فی سبیل اللہ اگر خلوص کے ساتھ ہو, ریا کاری نہ ہو, بلکہ خالص پر لوجہ اللہ انسان خرچ کرے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں, تو اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو جب اگتا ہے تو اس میں سات بالیں ہوتی ہیں یا سات گوشے ہوتے ہیں, اور ہر گچھے میں ہر گوشے میں سو سو دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا رہتا ہے جس کے لیے چاہے. یعنی سات سو پر بھی اکتفا نہیں ہے, اللہ اور بہت بھی کرے گا جس کے لیے جتنا چاہے گا. واللہ واسع العلیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے, یہ نہ سمجھو کہ اس کے خزانے کم ہیں, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تم نے بالکل اخفاء کے ساتھ بھی ایک پیسہ خرچ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو اس کو جانتا ہے, وہ اللہ کی نگاہوں کی بخشی دیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن, پھر اپنے اس انفاق کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں. کسی کو اگر کچھ دیا تو جتا دیا, یہ چیز جو ہے در حقیقت ان کے اجر کو ضائع کر دینے والی ہے. کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو کر رہ جائے تو وہ اجر آپ کا ختم ہو جائے گا. تو یہ دو شرطیں لگا دی, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, کوئی بھلی بات کہہ دینا اور برگزر کرنا. کسی سائل نے آپ سے کچھ طلب کیا, آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے, لیکن جھکے نہیں, بھلی بات کہیں, نرمی کے ساتھ معذرت کر لیں. اور اگر کوئی سائل زیادہ ہی ضد کرے تب بھی یہ ہے کہ آپ اس سے اسے درگزر کریں، اس سے اس پر سختی نہ کریں. مسائل فلا تنہر، یہ روش جو ہے بہتر ہے اس سے کہ صدقہ تو دو لیکن اس صدقے کے بعد اذیت بخش بات بھی کہہ دو. خیر من صدقۃ یتبعها اذی، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. تم اللہ سے کتنا کچھ مانگتے ہو، اللہ سے تو غصہ نہیں آتا، تو تم سوچو کہ اللہ کتنا حلیم ہے. تو یہی طرز عمل تمہیں اللہ کے بندوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا ذا، اہل ایمان اپنے صدقات کو اپنی خیرات کو باطل نہ کر لو جتلا کر اور اذیت دے کر. یہ تو گویا کہ کل عدم ہو جائے گا آپ کا وہ سارا کیا گھرا جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، باطل وہ شہد اس کا وجود ہی نہ ہو. کل لذی ينفق ماله ریاء الناس، اس شخص کے مانند جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ دکھاوا جو ہے یہ تو در حقیقت شرک ہے. من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، ومن صلى یرائی فقد اشرک. حضور کی حدیث ہے، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اسے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اسے شرک کیا، جس نے صدقہ اور خیرات کیا دکھاوے کے لیے اسے شرک کیا. تو فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ریاکاری کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا. فمثله کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان تھی، اس چٹان پر کچھ تھوڑی سی مٹی جم گئی تھی، اسی میں کسی کسان نے جو ہے وہ اپنی فصل جو ہے بو دی. فاصابہ وابل، تو ایک زوردار بارش کا چھینکا پڑا. فترکہ صلدا، وہ تھوڑی سی مٹی تھی وہ بہا کے لے گیا، چٹان جو ہے نیچے سے ننگی برآمد ہو گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اس چیز پر، اس میں سے کسی بھی چیز پر جس کی انہوں نے محنت کی تھی. اس میں بیج ڈالا تھا، اس میں کچھ محنت کی تھی، وہ بارش کا ایک ریلا آیا اور سب بہا کر لے گیا. تو جیسے ان کا بیج بھی ضائع ہو گیا، ایسے ہی ان لوگوں کا صدقہ ضائع ہو جائے گا جو ریاکاری کے تحت صدقہ دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں کفر جو ہے اپنے اصل لغوی معنی میں اگر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب اس کے برعکس جو ہے قائم الکیفیت صدقہ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. وَتَصْدِيقًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنے دلوں کے ثبات کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب خرچ کرتے ہیں تو دل جو ہے وہ بھی جمع ہوتا ہے، اطمینان سے خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ روزے کی حدیث میں آتا ہے ایمانم واحتسابم، کہ روزہ رکھا اس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید میں. تو اسی طریقے سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کا دل تھکا ہوا ہے اس پر کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خلوص نیت سے کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے خرچ قبول عطا فرمائے گا اور مجھے اجر و ثواب سے نواز دے گا. ان کی مثال کیا ہے؟ کہ مثل جنت بربوت، جیسے ایک باغ ہو ذرا اونچی جگہ پر، اصابہ وابل، اگر اس پر زوردار بارش پڑے فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ پھل دیتا ہے دگنا. فإن لم يصبها وابل فطل، اور زیادہ زوردار بارش نہ ہو تب بھی چھینکا بھی پڑ جائے تو وہ باغ جو ہے وہ اپنا پھل دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا. ایبدو احدکم، اب یہ بڑا تہذیبی انداز ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا؟ ان تکون لہ جنت، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اور اس کے دامن میں چشمہ بھی بہ رہا ہو، ندی بھی رواں ہو، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر نوع کے میوے موجود ہیں، کھجوریں بھی لگی ہوئی ہے اپنے پھل کے ساتھ، اور انگور جو ہے اس کے پودے جو ہے اس کی بیلیں جو ہے وہ بھی لگی پھلی ہوئی ہے،
انگوروں کے ہوشوں کے ساتھ. وہ اصحابہ القبر, اور وہ شخص جو ہے باغ والا وہ بوڑھا ہو چکا ہو, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس کے اولاد ہو جو ابھی نابالغ ہے, کمزور ہے, چھوٹی ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, اب ایسے شخص کے باغ پر, اعصار کہتے ہیں زوردار آندھی, ایک زور کا جھکڑ آئے, پی ہے نارون, جس میں آگ ہو, یعنی باد سموح, اور وہ اس باغ کو جھلک کر رکھتے, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, اور وہ باغ جو ہے وہ جل کر رہ جائے. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ, اب آپ اندازہ کیجئے تمثیل کیا دی ہے, ایک بوڑھا باغبان ہے, اب اس میں یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ اثر نو باغ لگائے, اثر نو محنت کرے, جوانی کا دور تو گزر چکا, اولاد ہے چھوٹی چھوٹی ہے, اس کو ساری جو بھی امید تھی اپنے اس باغ سے تھی, ساری جوانی کی توانائیاں اسی باغ میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اور عین بڑھاپے میں, عین پیری میں ہلال آسا قبر خم کھا گئی, عین بڑھاپے میں وہ باغ جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے تباہ ہو جائے, تو کیا کوئی شخص ایسے انجام کو پسند کرے گا؟ یہ تحدید ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, در حقیقت ان کا انجام اس باغبان کا سا ہوگا جس کی تمثیل بیان کی گئی. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفاق پر اتنی تفصیلی بحث پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے. اب دیکھیے کس قدر زوردار انداز میں, دل نشین پیرائے میں تصویر اور ترغیب جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو, خرچ کیا کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے, محنت تم نے کی ہے, تم نے جو کچھ اب حاصل کیا ہے اب اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمما اخرجنا لکم من الارض, اور اس میں سے بھی جو ہم زمین میں سے تمہارے لیے نکالتے ہیں, یہ فصلیں جو بھی اپجتی ہیں یہ تو ہم ہیں. تو جو اقبال نے نظم لکھی ہے بڑی پیاری نظموں میں سے, کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, تم نے تو ٹھیک ہے بیج ڈال دیا تھا, اس بیج کو پالا کس نے, اس کو پودوں کی شکل سے دی. اور یہ آتا ہے سورہ واقعہ میں بھی, انتم تزرعونها ام نحن الزارعون, اس کھیتی کو تم جو ہے فرمان چڑھاتے ہو یا ہم فرمان چڑھاتے ہیں. بڑا ایک پرجلال انداز ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں خطاب کا, تو جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے بھی ہمارا حق نکالو, اور جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی نکالو. اب یہ دو چیزیں ہو گئی, عام کمائی سے جو بھی سرمایہ ہو اس میں سے زکات, اور زمین کی پیداوار میں سے عشر. ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون, اور جو تمہارا مال ہے اس میں سے جو نکما ہے, رلی ہے, اس کا ارادہ نہ کرو کہ وہ اللہ کی راہ میں دے ڈالو. ولستم بآخذیہ, حالانکہ اگر بالفرض تم ہوتے اس وقت فقیر اور محتاج, اور کوئی تمہیں وہ شے دیتا تو تم کبھی اسے قبول نہ کرتے, الا ان تغمضوا فیہ, سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرنے پر مجبور ہوتے, تب تو شاید وہ ردی چیز تم قبول کر لیتے, ورنہ کبھی پسند نہ کرتے کہ وہ ردی شے جو ہے وہ تم قبول کرو. تو سوچ لو کہ تم اپنے بھائی کو ایسی شے کیوں دے رہے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. الشیطان یعدکم الفقر, یہ جو انفاق سے روکنے والی شے ہے, یہ کون ہے؟ شیطان. یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, مت دو, سنبھال کے رکھو ورنہ تم خود محتاج ہو جاؤ گے, کبھی آرے وقت میں تمہیں خود ضرورت پڑے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور یہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا, اور اللہ تعالیٰ تو تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنے پاس سے اور اپنے فضل کا. واللہ واسع العلیم, اور اللہ بہت وسعت والا, سب کچھ جاننے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء, وہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. حکمت کیا ہے؟ دانائی, ایک باطنی بصیرت, دین کی جو گہرائی ہے اس میں اتر جانا. ایک دین کے مظاہر ہیں, ایک دین کا فلسفہ ہے, اس کی حکمت ہے. یہ ہے وہ شے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. آگے الفاظ دیکھیے, وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا,
اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. ایک ہے دین کی جزیات کا علم، ایک ہے دین کی اساسات کا علم، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی اخذ کرتے مگر وہی لوگ کہ جو ہوش مند ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور نہیں خرچ کرتے تم کوئی بھی خرچ جو اللہ کی راہ میں کرتے ہو، اور نہیں تم کوئی نذر پیش کرتے جو بھی اللہ کی راہ میں تم پیش کرتے ہو. فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما هی، اگر تم صدقہ اور خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صدقے کی ایک صورت جو ہے وہ ظاہر کر کے ہی دینی ہے، وہ ہے زکوٰۃ اور عشر. وہ تو حساب کتاب کے ساتھ ہے، فرض ہے. جیسے فرض نماز آپ علن اعلان ادا کرتے ہیں با جماعت، ایسے ہی فرض صدقہ جو ہے، صدقات مفروضہ، صدقات واجبہ، وہ علن اعلان دیے جاتے ہیں. وہی تو سوہ، اور اگر تم انہیں چھپاؤ تو بھائی تو مت سمجھ، وہ تو حلفو کرا ہو، اور تم دو فقیروں کو، محتاجوں کو، بہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اخفاء کے ساتھ اگر خرچ کیا جائے تو اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے. جو کام علن اعلان کیا جائے گا اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہو جائے گا، چاہے آپ کی نیت میں نہ ہو، شیطان کہیں نہ کہیں سے جائے شعوری طور پر، کہیں کچھ نہ کچھ اس میں الائش کروا دے گا، لیکن جو اخفاء کے ساتھ ہے اس میں اس کا امکان نہیں. وہی پپو آوت ہو تو ہل پکڑا بہو خیر لکم، ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور ان صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. لیس علیکم ہداہم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پر لازماً لے آئے، یہ اختیار بھی آپ کو نہیں ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. ولکن اللہ یهدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اختیار مطلق اللہ کا ہے. ایک اور مقام پر یہ مضمون اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں آیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اے لوگوں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، بھلے انفسکم، تو وہ اپنے ہی لیے کر رہے ہو، دے رہے ہیں کسی اور کو، لیکن اس کا اجر ثواب تو تمہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا 700 گنا اجر کی تو ملے گا. تو جان لو کہ یہ تم اپنے لیے کر رہے ہیں. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جب تک خرچ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے. وما تنفقون من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا جو ہے تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں فکر کبھی نہیں کرے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین ابتغوا فی سبیل اللہ، اب یہ آیت جو ہے اس میں اہم ترین ہے کہ ویسے تو انفاق فی سبیل اللہ اس کی بہت سی مدیں ہیں، لیکن اہم ترین کون ہے، انفاق کا اولین مستحق کون ہے؟ وہ محتاج، وہ تندست لوگ، للفقراء الذین اخسروا، ان تندست لوگوں کے لیے جو گر گئے ہیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، ان کو اگر دیا جائے تو یہ ہے بہترین مصرف اللہ کے دین کے لیے ان کا. اسی پر علماء نے قیاس کیا کہ جو طالب علم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اب ان پر یہ خرچ کیا جائے. اور واقعہ یہ کہ اسی سے بہرحال جیسا کچھ بھی ہمارا دین کا ڈھانچہ ہے وہ محسوس ہے. قال اللہ قال الرسول، یہ مسجدوں کے لیے خطیب اور امام اور حافظ، یہ حضرات کہاں سے آئے؟ کیونکہ دینی مدرسوں سے آئے، اگر یہ بھی نہ ہوتے تو یہ ہمارا پورا جو نظام ہے یہ بالکل اجڑ گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ معاشی کوئی اور جد و جہد تو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے انسان خرچ کرے تو یہ بھی اللہ سے دین کے لیے. اسی طرح جب اللہ سے دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں
دل فقراء النذین ارسلوا فی سبیل اللہ. اب یہ آیت جو ہے اس میں اہم ترین ہے کہ ویسے تو انفاق فی سبیل اللہ اس کی بہت سی مدیں ہیں, لیکن اہم ترین کون ہے, انفاق کا اولین مستحق کون ہے؟ وہ محتاج, وہ تنگ دست لوگ, دل فقراء النذین ارسلوا, ان تنگ دست لوگوں کے لیے جو گر رہے ہیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ, جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, ان کو اگر دیا جائے تو یہ ہے بہترین مطلب اللہ کے دین کے لیے ان کا. اسی پر علماء نے قیاس کیا کہ جو طالب علم علم کا دین حاصل, دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, اب ان پر یہ خرچ کیا جائے. اور واقعہ یہ کہ اسی سے بارہ جیسا کچھ بھی ہمارا دین کا ڈھانچہ ہے وہ محفوظ ہے. قال اللہ قال الرسول, یہ مسجدوں کے لیے خطیب اور امام اور حافظ, یہ حضرات کہاں سے آئے؟ انہیں دینی مدرسوں سے آئے. اگر یہ بھی نہ ہوتے تو یہ ہمارا پورا جو نظام ہے یہ بالکل اجڑ گیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ معاشی کوئی اور جد و جہد تو نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے انسان خرچ کرے تو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے. اسی طرح جب اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی, اب ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ہم تن لگ جائیں اسی کام کے, جو ہم تن اور ہم وقت لگ جائیں گے وہ اپنی معاشی کفالت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ ان پر اگر خرچ کریں, ان سے تعاون کریں, تو یہ گویا کہ اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کی بہترین صورت ہے. دل سے قرائے الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ اب زمین میں چلنے پھرنے بھاگ دوڑ کے قابل نہیں رہے ہیں, اس لیے کہ وقت لگا ہوا ہے سارا دین کے اندر. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کوئی ہاتھ پھیلا کر کوئی سوال نہیں کریں گے, سوال تو وہ نہیں کرتے. تو جو ناواقف لوگ ہیں وہ انہیں غنی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ تو وہ فقیر ہے جو آپ سے آپ کے گلے پڑ کر زبردستی آپ کے جیب میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے, تو یہ تو خیرات نہیں ہے, یہ تو مزدوری ہے جو اس نے آپ سے وصول کی ہے اپنی اس محنت اور جد و جہد کی. لیکن یہ لوگ جو ہے جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, کیا وہ بھی اسی طریقے سے آپ سے سوال کریں گے؟ تو نہیں کریں گے. جب سوال نہیں کریں گے آپ سمجھیں گے کہ یہ غنی ہے, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, احتیاج نہیں ہے. یا سب ہوں ظاہر و اغنیاب تعارف تعارفهم بسیماهم, تم پہچانو گے ان کو ان کے چہروں سے. ظاہر بات ہے کہ اگر بھوک ہے احتیاج ہے تو چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. گویا کہ فرمایا خود تلاش کرو وہ لوگ کے جو دین کے لیے اس طرح مصروف ہو چکے ہو اور اب ان کو احتیاج ہو, جاؤ اور تلاش کرو انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرو. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگنے والے نہیں. یہ لحاف بھی وہ کہے نا جس سے آپ لپیٹ لیتے ہیں سردی میں, تو وہ اس طریقے سے لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, جو مال, خیر کا لفظ بھلائی کے لیے نیکی کے لیے بھی آتا ہے اور خیر مال کے لیے بھی آتا ہے. وإنه لحب الخير لشدید, انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے, بہت حریص ہے. فإن اللہ به علیم, تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اب یہ رکوع آ رہا ہے وہ جس میں کہ سود کی حرمت ہے, اور یہ حرمت سن نو میں ہوئی ہے, لہذا یہ جو حصہ ہے اب اس کو سمجھ لیجئے کہ زمانہ نزول میں بڑا فصل ہے. یہ سن نو ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. البتہ اس رکوع میں بھی پہلی آیت جو ہے وہ انفاق ہی کے بارے میں, اس لیے کہ سود خوری اور اللہ کی راہ میں انفاق, یہ دونوں ذہنیتیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد ذہنیتیں. انفاق کیا تھا کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ سلون کا مادہ یوں سکون کو انعف, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے, جو تمہارے خرچ سے بچ گیا اللہ کی راہ میں دے دو. سود کیا ہوتا ہے کہ جو سرپلس آپ کے پاس بچ گیا ہے, جو سیونگ ہے, اسے لگاؤ اور کمانے کے لیے. تو در حقیقت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں. لہذا سود کے حکم کے ضمن میں بھی پہلے جو ہے آیت آئی ہے, بڑی عظیم آیت جو انفاق کے بارے میں, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو بھی اور دن کو بھی اور خفیہ بھی اور علانیہ بھی, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہو گئے. اب آ گیا اس کے بعد جو اس کی متضاد سے ہیں, الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوں گے یا کھڑے ہوتے, دنیا میں بھی ان کی حالت جو ہوتی ہے وہ تکلیف من انفسہم والی بات انہیں نصیب نہیں ہوتی, اور آخرت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے, لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے, مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے مس کر کے اور مخبوط بنا دیا, مخبوط الحواس حقی لوگ, جانے کا بھی انہم قالوا انما البيع مثل الربا, اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو ربا کے مثل ہے, 100 روپے کی چیز لی 110 میں بیچ لی 10 بچ گئے, 100 روپے قرض دے کر کسی کو 110 لے لیے تو کون سی قیامت آ گئی. یہ دلیل جو آج بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں یہ دلیل اس وقت بھی دی گئی, جانے کا یہ اس لیے بھی انہم قالوا انما البيع مثل الربا, کہ بیع بھی تو ربا ہی کے مثل ہے, اس میں بھی نفع ہوتا ہے منفعت ہوتی ہے, اور ہم نے تو سود کا نام ہی نفع رکھا ہوا. یہ بات جو ہے یہ اس وقت بھی تھی, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, تو جس شخص کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت پہنچ گئی, فَانْتَهَى, اور وہ بات آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو اس کے لیے ہے جو پہلے گزر چکا, پہلے جو کھایا پیا ہے اللہ معاف کر دے گا, لیکن اس کے بعد وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. ذرا امید دلائی گئی لیکن آخری لائسنس بھی دے دیا گیا کہ بالکل حساب صاف ہو گیا, دنیاوی اعتبار سے وہ مال اس کا ہے جو پہلے اس نے کھایا پیا, آخرت کا معاملہ اللہ نے ابھی ذرا معلق رکھا ہے. أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ, اور جو اب دوبارہ لوٹ کر وہ حرکت کرے گا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو وہ جہنمی ہے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یمحق اللہ الربا, جان لو کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے, ربا میں برکت نہیں ہوتی, معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے والی سے, طبقات کو وجود میں لانے والی سے, طبقاتی شعور ہوگا تو طبقاتی تصادم بھی ہوگا, یہ ساری چیزیں در حقیقت اس سود کی لالچ کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے اور ایک طرف احتیاج بڑھتی جا رہی ہے, ایک طرف ارتکاز و دولت بڑھتا جا رہا ہے, ایک طرف احتیاج جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, نتیجہ کیا ہوگا, تصادم, نفرتیں, کجورتیں, دشمنی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ پالتا ہے, فرمان چڑھاتا ہے صدقات کو, واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو انتہائی ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کی اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی, ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے, اور چھوڑ دو جو بھی باقی رہ گیا ہے سود میں سے اگر تم واقعتا مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, یہ سب ترین آیت قرآن مجید کی, پھر اگر تم باز نہیں آؤ گے, اگر نہیں چھوڑو گے, فاضل بحرب من اللہ و رسول, تو سن لو ہلکی میٹم ہے جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اتنا سخت انداز ہے قرآن مجید میں اور کسی سے سیکشن میں نہیں آیا, یہ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے جنگ. بہن تم کو اگر تم باز آ جاؤ, توبہ کر لو, فلکم رؤوس اموالکم, تو جو تمہارا اصل زر ہے جو تم نے دیا تھا قرض میں, وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا, اس پر تمہارا حق تسلیم کیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا. تم نے 1000 روپیہ دیا تھا وہ واپس لے, لیکن 1000 روپیہ سے زائد جو لوگے یہ تم ظلم کرو گے, البتہ تمہارا 1000 روپیہ بھی نہ دیا جائے یہ تم پر ظلم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو دونوں چیزوں کو منع کرتا ہے. لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون نہ تم پر ظلم. بھائی خان ابو اس رقم پر نظر اپنی لاد ہے سڑا. اور اگر کوئی تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے تو اس کو انتظار کرواؤ, اس کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ ذرا اس کو وسعت حاصل ہو جائے. وان تصدقوا خیر لکم, اور ہوش مندو اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے. آخر تمہارے پاس تو سرپلس تھا نا, یہ سرپلس تو ہے اصل صدقے کے لیے, تو تم کیوں نہ اتنی اور چلان لگاتے کہ وہ اپنا اصل چیز جو ہے وہ آپ کر دو اور صدقہ کر دو. ان تم تم تعلمون اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. واتقوا یوما, ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی آخری آیت ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور ڈرو تم سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. وهم لا يظلمون, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی, کسی کا حق مارا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ ہے وہ پانچویں آیت عظیم ترین آیات میں سے, آیت الدین اس کو کہیے, قرض والی آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تتعجلوا بالشیء الا اجل مسمى, اے ایمان والے جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو وقت معین تک کے لیے, ایک بات کے قرض میں یہ لازمی ہے تو وہ مدت معین ہونی چاہیے کہ کب تک یہ واپس ہونا ہے. سب تو وہ ہو, دوسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ لکھ لیا کرو. یہ امر ہے اور امر دل وجوب ہوتا ہے اور ہم اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. دوست ہے اور کیا لکھواؤں, اس سے بھائی ہے اور اسے کیا لکھواؤں, حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. بعد میں یہ ساری دوستیاں جو ہے ان کی ہلیا چوراہے میں پوچھتی ہے جا کر. پہلے تو حسن بن بہت ہوتا ہے, پھر سیو کم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم پر آپ پہلے عمل نہیں کرتے. تو حکم ہے یہ سب تو نہیں ہو لکھ لیا کرو. ولیکتو بینکم کاتب بالعدل, اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے مابین لکھے انصاف کے ساتھ. اس معاشرے میں لکھے پڑے لوگ کم تھے, اب بھی وسیقہ نویس کے جو صحیح صحیح عبارت لکھ سکے ہر شخص نہیں لکھ سکتا. بلا یاد کاتب الگ کما اللہ اللہ پر یقین, اور نہ انکار کرے کوئی کاتب جو لکھنا جانتا ہے لکھنے سے, جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے چاہیے کب لکھے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس کے پاس. ولیم لذی علیہ حق کو, اور املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے, جس نے قرض ادا کرنا ہے وہ لکھوائے کہ کیا کرائی ہے. ولیطق اللہ ربہ, اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اس کا رب ہے اور پروردگار ہے. بلا جب ختم ہو گیا, اور اس میں سے کسی چیز کو کب نہ پڑھائے لکھاتے ہوئے. فَإِن قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا, تو اگر وہ شخص جس پر بھی یہ حق واجب ہوگا وہ اگر نا سمجھ ہے, بے عقل ہے, اور ضعیف ہے, یا بہت بوڑھا ہے, ضعیف ہے, اور لا يستطيع ان يملا, یا کسی اور سبب سے وہ اس قابل نہیں ہے تو املا کرا سکے, ہوگا وہ خود فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, تو اس کا کوئی اور عزیز رشتہ دار, اس کا کوئی دوست, وہ عدل کے ساتھ لکھوائے وسیطے کو. اب اگلا حکم آ رہا ہے, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ, اب یہ سوچ رہے ہیں یہ پوری ایک وعدہ چل رہی ہے ابھی, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ اور گواہ بھی بناؤ, دو گواہ تمہارے مردوں میں, گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے, مِنْ رِجَالِكُمْ, اور مرد ہونا ضروری ہے. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر دو مرد نہ ہو, فَرَجُلٌ ان, تو ایک مرد وَامْرَأَتَانِ, اور دو عورتیں. اب آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں بیگمات اور ان کے جو طرفدار دانشور ہیں وہ اس آیت کو بھی ماننے سے انکار کیا. یعنی ایک تو ہمارے یہاں فتنہ انکار حدیث کا تھا, اب یہ فتنہ انکار حدیث تک نہیں کہا ہے, اب تو انکار قرآن پر جا رہا ہے. سیدھا سیدھا چیلنج ہے. چنانچہ پاکستان ٹائمز میں تو ایک خط چھپا تھا اس صاحب کا, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قرآن عورتوں کو سیکنڈری پوزیشن اسائن کرتا ہے, لہذا ہمیں اجتہاد کے ایسے اصول وضع کرنے ہوں گے جو قرآن کو بھی اوور رول کر سکے. یہ باتیں ہیں جو بربلا کہی جا رہی ہیں اور ہمارے اخبارات شائع کر رہے ہیں, لیکن کھلی نس ہے یہ کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں, ممن کر گو نام, جن سے تم راضی ہو, من الشہداء, گواہوں میں سے, اخرا, کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اب یہ بھولنے کا معاملہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن خالق جو ہے وہ جانتا ہے کہ نسیان کا مادہ اس نے کس میں زیادہ رکھا، لہذا اس کا فیصلہ ہے. یہ نسیان کا مادہ یہ مردوں اور عورتوں میں تقسیم ہے. دیکھیے جسمانی قوت مرد نے زیادہ رکھی عورت کے مقابلے میں، لیکن درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت عورت نے زیادہ رکھی ہے مرد کے مقابلے میں. وضع حمل کا درد آپ کو معلوم ہے، اسے برداشت کرنا، لہذا اس کا مادہ اللہ نے اس سے زیادہ رکھا. اسی طریقے سے یہ نسیان جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی عافیت کی چیز ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب ظاہر بات ہے کہ بیوی کو شوہر کے سامنے سیکنڈری پوزیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ادھیرال و قوامون علی النساء. تو جو اس پوزیشن میں ہوتا ہے اسے بہت زیادہ کبھی مواقع ایسے آتے ہیں کہ اپنی رائے کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، شوہر کی بات ماننی پڑتی. اس میں نسیان کا مادہ ہونا چاہیے زیادہ، ورنہ اس کے لیے زندگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اللہ نے رکھا ہے، اس لیے یہ دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گواہی نے. ہم قبل اخرا اگر ایک مل جائے تو دوسری یاد کرا دیں. بلا یاد شہدا معذوم، اور نہ انکار کرے گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے، طلب کیا جائے تو انکار نہ کرے. بلا تسمو، اور دیکھو کاہلی نہ کرو، قتل کے کام نہ لو. ان کا تمو ہو اس سے کہ تم اسے لکھو، صغیرن اور کبیرن، کا وہ چھوٹا ہو کا بڑا معاملہ ہو، الا اجل ہی اس کے وقت معین کی صراحت کے ساتھ. ذالکم اقرب عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک عدل سے زیادہ قریب ہے. واقوم للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے. اب فرض کیجیے زبانی کلامی معاملہ ہوا تو گواہی میں واقعی تو انسان جو ہے وہ بھول نہیں سکتا، پوری تفصیل یاد نہیں رہی، لیکن تحریر ہے، ظاہر بات ہے ڈاکومنٹ جو ہے آج بھی پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ گواہی اس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہے. وعدہ اللہ کر قابو، اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑا کرو. آدمی خود شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی، چار سال پہلے کی بات ہے، پوری تفصیل یاد نہیں. اللہ ان تکون تجارت حاضرتن تدیرونہا بینکم، ہاں اس حکم سے مستثنا ہوگی یہ کیفیت کہ کوئی تجارت ہو تو وہ حاضر ہے، جو آپس میں ہو رہی ہے، نقد کا معاملہ جب ہو رہا ہو. تو ویسے آج کل تو کیش بیمو کا بھی رواج ہے اور یہ اچھا ہے، لیکن یہ نازل نہیں ہے شریعت کی روح سے. جو نقد بے و شرا ہے تو مال دیا اور قیمت دی اور مال لیا، تو اس میں شریعت نے جو ہے واجب نہیں کرایا لکھنے کو. فلیسا علیکم گناہم ان تکتبوہا، اللہ تکتبوہا، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر تم اسے مت لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب کوئی سودا کر لو، اور یہ ہے وہ فارورڈ ٹریڈنگ والی بات، یہ سودا ہوا ہے ابھی لین دین نہیں ہوا، تو اس پر بھی گواہی کروا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور دیکھو نہ تکلیف پہنچائی جائے کسی کاتب کو نہ گواہ کو. اب فرض کیجیے کہ گواہ آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اب آپ اس کی جان کے ڈرپے ہو گئے، فرمایا کہ یہ بھی نہ کرنا، بھائی تب بنی فن فسوقم بکم، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی لاپرمانی ہوگی، خس پر فضور کی بات ہوگی. بتق اللہ وجعلکم اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جان لے رہا ہے. اب غور کیجیے جہاں سے رکوع شروع ہوا تھا یہاں تک یہ ایک آیت ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، اور کل سے جو میں گنوا رہا ہوں سورہ بقرہ کی عظیم آیات، ان میں سے یہ نمبر 5. وہی تم علی سفر ولا تجدوا کاتبا، اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ پاؤ کسی کاتب کو، اب یہ معاملہ نہیں ہو سکتا سفر میں ہے کون لکھے، فرحان مقبوضہ، تو کوئی سے رہن رکھی جائے باقبضہ، آپ نے قرض دیا اسے کوئی چیز اپنی جو ہے وہ آپ کے پاس رکھوا دی رہن کے طور پر. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر اعتبار کر سکو تم میں سے کوئی دوسرے پر، اگر وہ اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کے پاس وہ امانت رکھی گئی وہ رہن جو ہے امانت ہے، چاہیے کہ وہ ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور پروردگار ہے. یعنی یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، صاحب اجازت ہے رہن باقبضہ ہو، یہ شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جو شے رہن ہے اس سے استفادہ آپ نہیں کر سکتے. مکان اگر آپ کے پاس رہن ہے تو اس کا کرایہ اگر ہے تو وہ مالک کے پاس جائے گا، وہ اس سے استفادہ کریں گے تو خود ہو گئے، پھر تو اس کے اصول میں کیا پڑتا ہے. یہ صرف ایک اعتماد ایک سیکیورٹی کی شکل میں ہے کہ وہ آپ کے پاس رہے. اگر آپ اعتماد نہیں کر پا رہے اپنے اس بھائی پر، خاص طور پر سفر میں جب کہ آپ اجنبی لوگوں کے مابین بھی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اعتبار کر سکو تو پھر کسی کی شے جو ہے خاص کا اپنے پاس قبضے میں نہ رکھو. ولا تکتم الشہادہ مت چھپاؤ گواہی کو, ومن یکتمھا فإنہ آثم القلب, اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو وہ اپنے دل کو گناہ سے آلودہ کرے گا. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے, اس کا علم رکھتا ہے. اب یہ آخری رکوع آیات 40 رکوع, یہ تین آیات پر مشتمل ہے, تینوں آیتیں بہت عظیم ہیں, لیکن خاص طور پر آخری دو آیتیں جو ہے ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ ایک خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے عطا فرمایا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں. یہ اگرچہ سورہ بقرہ میں شامل ہے لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر تو یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے آیت, اور یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے آسمان پر. اور ان کے لیے الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ عرش تلے کے خزانوں میں سے دو بڑے خزانے ہیں. یہ آخری دو آیات جو ہم پڑھیں ان کی بڑی عظمت ہے. ویسے بھی اکثر صورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات کی عظمت ہوتی ہے, ان کی خصوصی فضیلت ہوتی ہے, لیکن خاص طور پر ان آیات کی بڑی فضیلت ہے. رب ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہی تم تو معافی انکھوں سے تم لوگوں کو جو حاصل تم بہ اللہ, اور خاتم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے جیو میں ہو, خاتم ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے, اور اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ آپ ظاہر کر رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں. ہوا علیم بذات الصدور, وہ تو جو کچھ تینوں میں ہے اس سے بھی واقع ہے. فلق میں نمن یہ چاہ ویا سے نمن یہ چاہ, پھر وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار مطلق ہے, جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے بخش دے, کوئی اس سے آڑے آنے والا نہیں, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں, مختار مطلق ہو. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اب وہ دو آیتیں آ رہی ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. بڑا پیارا انداز ہے یہاں, گویا کہ حضور بھی مومن ہو کے کی حیثیت سے جو امت کے اہل ایمان ہیں ان کی صف میں آ رہے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے اہل ایمان کا. ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے, اور ایمان لائے اہل ایمان. یہاں ہمارے لیے کس قدر ایک سرور اور کیف کا عالم ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بریکٹ کیا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی جانب سے, اور ایمان لائے اہل ایمان. اور وہ اہل ایمان کون ہے؟ کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, وہ سب جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا تفرق بین احد من رسله, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے کسی میں بھی ان کے رسولوں میں سے کسی کی, تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں, ان کو بھی ان کا ذکر قرآن میں ہے, اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہمارا ایمان اجمالاً سب پر ہے, اگرچہ تعین کے ساتھ صرف انہیں پر ہے جن کا ذکر قرآن مجید ہے. تو میں کل بیان کر چکا ہوں, تفریق بین الرسل کفر ہے, تفضیل بین الرسل وہ قرآن سے ثابت ہے, جن کا رسل سب بننا باز ہوں والا باز ہے. لیکن جہاں چاہے لا نفرق کو بین احد من الرسل, وقالوا سمعنا واطعنا, اور اہل ایمان کی روش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی, بلا چور و چرا, کوئی ہیل حجت نہیں, کوئی اس میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے, کہ ہر سے ساتھ یہ مارے عین الطاف پر جو حکم ملے گا بس وہ چشم بجا لائیں گے. سمعنا واطعنا, اس میں تقابل کیا جا رہا ہے یہودیوں سے, سمعنا واطعنا, یہ پڑھا آپ نے کہ وہ ذرا اس لفظ کو بگاڑ کر کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سنا, نافرمانی کی نہیں مانے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے کہیں, لیکن غریبانوں میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا ہم میں سے اکثر ہے انہی میں بھی, سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں, معلوم ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں, معلوم ہے کہ یہ سنت ہے پھر بھی اس کی پیروی نہیں کر رہے, معلوم ہے کہ یہ حکم ہے پھر بھی اطاعت نہیں کر رہے. تو کن میں ہوئے ہم, سمعنا واطعنا میں یا سمعنا واطعنا میں؟ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس کیفیت میں ہے ہم میں سے تو اسے اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. غفرانک ربنا, تیری بخشش کے طالب ہیں اے رب ہمارے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ مکلف نہیں ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. مکلف کے معنی رسپانسیبل, ہر شخص ہر انڈیویجول رسپانسیبل ہے اپنی صلاحیتوں اور وسعت کے اعتبار سے. ذہانت اللہ نے زیادہ دی ہے اتنا حساب زیادہ ہوگا, کسی کو ذہانت کم دی ہے تو اتنا حساب کم ہے, مال زیادہ دیا ہے اتنا حساب زیادہ ہوگا. وہ ان سے پوچھو جنہیں انکم ٹیکس والوں سے حساب کا پیش آتا ہے, جن کا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے اتنی مصیبت ان کی زیادہ. وہاں جو حساب دینا پڑے گا پائی پائی کا کہ دن اینک تصب ہوں فیما انفقہ ہوں, کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا تھا, تو پھر دن میں تارے نظر آئیں گے. اس وقت وہ دولت معلوم ہو رہی ہے کہ بڑی نعمت ہے, اس وقت معلوم ہوگی بڑی زحمت ہے. یہ ہے وہ چیز کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رسپانسیبل ٹھہرائے گا اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کے لیے ہوگا جو کچھ اس نے کمایا, جو خیر جو بھلائی کمائی وہ اسی کو ہے, اور جو کچھ اس نے گناہ کمائے اور معصیت کمائی وہ بھی اسی پر پڑے گی, کسی اور پر اس کا وبال نہیں آئے گا. اب یہ آخر میں اس آیت میں ایک عظیم دعا ہے, بلکہ عظیم نہیں یوں کہیے کہ عظیم ترین دعا ہے یہ قرآن مجید کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اے رب ہمارے ہمارا مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں, او وقتانا یا ہم سے خطا ہو جائے. بھول پر نسیان پر مواخذہ نہیں ہے, خطا اسے کہتے ہیں جس میں نیت شامل نہ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا, اب نشانہ خطا ہونا کیا مانے, جان بوجھ کر تو کوئی اپنا نشانہ غلط نہیں کرتا, لیکن اپنی انسانی کوشش کی ہے کہ نشانہ صحیح لگے, لیکن یہ کہ خطا ہو گیا. تو اس خطا پر اور نسیان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اے اللہ ہم سے معافی نہ فرمائیو ان چیزوں پر جن میں کہ ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اور اے رب ہمارے ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنا کہ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اس کا تعلق اس آیت سے ہے کیا ہم حسبتم من تدخل الجنہ ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. تو جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دعا یاد کیجئے, پروردگار ہم کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں, ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنا کہ تو اپنے پہلے بندوں پر ڈالتا رہا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اور اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیو جتنی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو. تو جانتا ہے کہ کتنی وسعت نے ہمیں دی ہے, تو جانتا ہے کتنی قدرت نے ہمیں دی ہے, کتنی قوت دی ہے, کتنا تحمل ہمارے اندر تیرا عطا کرتا ہے, تو اللہ اس سے زائد ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالیے. واف و اللہ, اور اے اللہ ہمیں معاف فرمائیو, وغفر لنا اور ہمیں بخش دیجو, ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائے, بلکہ یہ دونوں واف و اللہ ہمیں معاف فرما دے, وغفر لنا اور ہمیں بخش دے, ورحمنا اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا, تو ہی ہمارا مددگار ہے, تو ہی ہمارا حامی ہے, تو ہی ہمارا کچھ پناہ ہے, تو ہی ہمارا دوست ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. اب یہ دعا جو ہے اس کو جوڑیے جو کل دعا ہم نے پڑھی تھی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, یہ اسی کا یوں سمجھیے وہ دعا تو ہے طالوت کے ساتھیوں کی, یہ دعا جو ہے تلقین کی گئی محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں تمہید ہے, سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے پہلے, تو یہ گویا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم یہ دعا جو ہے تلقین فرمائی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.